أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ نے صفات باری تعالیٰ پر جو خطبات کا سلسلہ شروع فرمایا ہوا تھا، میں بھی کوشش کروں گا کہ اسی کو فی الحال آگے چلاؤں. صفت خبیر کے بارے میں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے. ابھی جو آیات تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان بہت سے احکامات کی طرح اس حکم کو بھی بلا بیٹھے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ باخبر نہیں. ایسے لوگوں کے نزدیک صرف ان کی مرضی کی تفسیر اور ان کی مرضی کے احکامات ہی احکامات کا درجہ رکھتے ہیں. حضور رحم اللہ تعالیٰ کی وفات پر پاکستان میں بعض اخبارات نے جس کندہ دہنی کی اور غلاظت کی مثال قائم کی ہے، اس پر سوائے انا للہ پڑھنے کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال پیشگوئیوں کے مطابق یہ ہونا تھا، اور ہمارے ایمانوں کو مزید تقویت ملتی ہے کہ خبیر خدا نے ان حالات کے بارے میں پہلے ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی تھی، اور آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھتے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ میں مسلمانوں کے تغیر کے بارے میں جو پیش خبریاں فرمائی تھیں، اس میں سے ایک کا مختصر ذکر حضرت مسلم معود کے الفاظ میں یہاں بیان کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک تغیر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے. یہ بھی حضرت علی سے البزار نے نقل کیا ہے. چنانچہ اس وقت جب کہ مسلمانوں پر چاروں طرف سے آفات نازل ہو رہی ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جس قدر صدقات خیرات وہ دینے کم ہیں، اکثر مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے جی چراتے ہیں، اور جہاں اسلامی احکام کے متحد زکوٰۃ لی جاتی ہے وہاں تو بادر نخواستہ کچھ ادا بھی کر دیتے ہیں، مگر جہاں یہ انتظام نہیں وہاں سوائے شاذ و نادر کے بہت لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو اقوام زکوٰۃ دیتی بھی ہیں وہ اسے نمود کا ذریعہ بنا لیتی ہیں اور اس رنگ میں دیتی ہیں کہ دوسرا اسے زکوٰۃ نہیں خیال کرتا بلکہ قومی کاموں کے لیے چندہ سمجھتا ہے۔ پاکستان میں جب سے اسلامی قوانین کا زیادہ نفاذ شروع ہوا زکوٰۃ کو بھی لازمی قرار دیا گیا، تو یہ حالت ہے کہ ویسے احمدی غیر مسلم لیکن بعض لوگ اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے بینکوں میں اپنے آپ کو احمدی ظاہر کر دیتے ہیں، یا رقمیں جمع ہیں سال ختم ہونے سے دو دن پہلے رقم نکلوا لی تاکہ اس پہ زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے، اور جو کرتے ہیں وہ بھی بس مسلم اور جس طرح فرمایا نام و نمود کی خاطر۔ پھر کیونکہ برکت نہیں ہے، کیونکہ نظام نہیں ہے، اخباروں میں جب زکوٰۃ کی تقسیم کی خبریں آتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا شور پڑ گیا ہے، اور بعض دفعہ یہ زکوٰۃ کمیٹیاں جو قائم ہیں اخباروں کی خبروں کے مطابق ہی آپس میں دست و گریبان ہو رہی ہوتی ہیں۔ ضمناً ایک یاد آ گیا، جب میں گھانا میں تھا تو وہاں بعض غیر احمدی شرفاء اپنی زکوٰۃ ہمارے پاس لے آتے تھے کہ ہم جماعت احمدیہ کو یہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جماعت جہاں خرچ کرے گی اور صحیح مقصد کے لیے خرچ کرے گی اور یہی ہماری زکوٰۃ کا مقصد ہوگا جو پورا ہو جائے گا، اگر ہم نے اپنے علماء کو دی تو کوئی پتہ نہیں کیا ہو، کیونکہ جب ان کو دی جاتی ہے زکوٰۃ تو وہاں ان کے اپنے مسائل اور بندربان شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے، اور جتنا بھی ہم شکر کریں کم ہے، اس پر ہم کے گیت گائیں کہ اس نے ہمیں ایک ایسے نظام میں ایک ایسی لڑی میں پرو دیا ہے جہاں خلیفہ وقت کے سایہ تلے ہر آنے بھری رقم کی ایک ایک پائی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی سوچ سمجھ کر خرچ کی جاتی ہے۔ اب صرف تلخبیر کے ذکر پر ہی مشتمل بعض مزید آیات کریمہ میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربا کا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، تیرا رب یقیناً جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسعت بھی دیتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر ہے اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان الله لطيف خبير، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سے سرسبز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ بہت باریک بین اور ہمیشہ باخبر ہے۔ پھر سورہ فرقان میں فرماتا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرہ، اور توکل کر اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کر، وہ اپنے بندوں کے گناہوں پر خبر رکھنے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ الحمدللہ اس کے نظارے کی جماعت احمدیہ نے بہت دیکھے۔ اب یہ صرف قرآن کریم کا بیان مومنین کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمانوں کو تقویت دینے کے لیے ایسی پیشگوئیاں بھی قرآن شریف میں موجود ہیں جو غیروں کا منہ بند کرنے کے لیے بھی کافی ہیں، اور ہر پاک دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب علیم و خبیر خدا کی طرف سے ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ صحابہ بعض ایسی خبریں ہیں مستقبل کے متعلق اور حالات کے متعلق کہ صحابہ شاید اس وقت اس کا اندازہ بھی نہ کر سکتے ہوں، مثلا جیسے فرمایا کہ واعظ السماء کشتت، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ اب آسمان کے رازوں کی جستجو کرنے والے گویا آسمان کی کھال ادھیڑنے کے برابر ہی کام ہے. زمانہ قدیم میں اجرام فلکی کو انسان صرف ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتا تھا, ابھی تک دوربین وغیرہ کی ایجاد نہ ہوئی تھی. پھر 1609 میں اٹلی کے سائنسدان گلیلیو نے دوربین ایجاد کی. اس کے ساتھ ہی اس نے اجرام فلکی کے بارے میں کئی دریافتیں کرنی شروع کیں, جس سے سن اسپاٹس, چاند پر پہاڑ اور مشتری کے چار چاندوں کا انکشاف تھا. اس طرح گلیلیو اور دوسرے ماہرین نے آسمان میں موجود اجرام فلکی کی بڑی تفاصیل بیان کی ہیں. آئندہ زمانہ میں ظاہر ہونے والی خبریں جو اس زمانے میں ظاہر ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ظاہر ہوتی چلی جائیں گی, جن کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے, اس میں جو ہم آج کل دیکھتے ہیں اس میں ریڈیئیشن کا عذاب ہے اور اٹامک وارفیئر ہے. فرمایا, یوم تکون السماء کالمہل و تکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے, اور کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کا حال نہ پوچھے گا. وہ انہیں اچھی طرح دکھلا دیے جائیں گے. مجرم یہ چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دے سکے اپنے بیٹوں کو. جب اٹامک وارفیئر ہو تو اس وقت یہ ممکن ہے کہ آسمان کلمول یعنی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح دکھائی دے. اس میں ریڈیئیشن کے عذاب کی طرف اشارہ ہے, جو کہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ اب تک جہاں جہاں تجربے ہوئے ہیں وہاں لازماً یہی باتیں دکھائی دی ہیں کہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ کوئی اپنے کسی گہرے دوست کو بھی نہیں پوچھتا, یہاں تک کہ عورتیں اپنے بچوں کو بھول گئی ہیں, اور ہر ایک کے اندر اٹامک وارفیئر سے یا ریڈیئیشن سے اتنی خوفناک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس وقت کسی سے پوچھا جائے تو اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے کہ اس مصیبت سے نجات ہو کسی طرح. دوسری جنگ عظیم میں یہ نظارے دیکھے گئے, حالانکہ وہ بہت کم طاقت کے ایٹم بم تھے, اور اب تو اس سے کئی زیادہ گنا طاقت کے ایٹم بم تیار ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ دنیا بڑی تیزی سے تباہی کے کنارے کی طرف بڑھ رہی ہے. بس آج ہمیشہ کی طرح جماعت احمدیہ کا فرض ہے, جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے, کہ انسانیت کو بچانے کے لیے دعائیں کریں, اور بہت دعائیں کریں, دنیا خدا کو پہچان لے اور تباہی سے جس حد تک بچ سکتی ہے بچے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ وہ ارشادات جن میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر قبل از وقت کسی بات کے ظاہر ہونے کی خبر دی, ان میں سے کچھ بیان کرتا ہوں. مشرکین مکہ کے سرداروں کی قتل گاہوں کے متعلق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان کس جگہ تھے, آپ نے ہمیں اہل بدر کے بارے میں بتانا شروع کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک روز قبل ہمیں ان کفار مکہ کی قتل گاہیں بتائیں اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کل فلاں فلاں کی قتل گاہ ہوگی. حضرت عمر نے فرمایا, مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, وہ بینے ہی وہیں پر گرے. بعد میں انہیں گڑے میں ڈال دیا گیا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور دو دفعہ نام لے کر آواز دی کہ اے فلاں بن فلاں, کیا تم نے وہ وعدہ سچ نہیں پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ میں نے تو اس وعدہ کو سچ ہی پایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا ہے. اس پر حضرت عمر نے عرض کی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بھی باتیں کرتے ہیں جن میں کوئی روح نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم میری باتوں کو ان سے زیادہ نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ نے سوریت انتظام کیا. پھر یمن, شام اور مشرق کی فتوحات کی خبر حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان میرے آڑے آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے پاس ہی تھے. آپ نے جب مجھے اس سخت چٹان کو مشکل سے توڑتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے کدال لے لی اور اس چٹان پر ماری تو اس سے ایک چنگاری نکلی. آپ نے دوبارہ کدال ماری تو پھر چنگاری نکلی. تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا. اس پر میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, آپ کے کدال مارنے سے یہ کیسی چنگاریاں نکلی تھیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے بھی چنگاریاں دیکھی ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا پہلی مرتبہ نکلنے والی چنگاری پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے, دوسری بار شام اور مغرب, اور تیسری بار نکلنے والی چنگاری سے مشرق کی فتح کی خبر دی ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس شان سے یہ پیشگوئی پوری فرمائی. حضرت زینب بنت حجش بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ان کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہلاکت اور بربادی ہو عرب کے لیے اس شر اور برائی کی وجہ سے جو قریب آ گئی ہے. آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا سا سوراخ کھل گیا ہے. آپ نے وضاحت سے اپنے انگوٹھے اور سنگلی کو ملایا اور ہلکا بنایا. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول, کیا ہم ہلاک ہو جائیں جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اس صورت میں کہ خبث اور برائی بڑھ جائے اور وہ نیکی پر غالب آ جائے. حاتم بن ابی بلتا کا اہل مکہ کو خط روانہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا حضور کو آگاہ فرمانا, اس کا ذکر تو قرآن شریف میں بھی ہے. اس کی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حاتم بن ابی بلتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ میں سے تھے. انہوں نے اپنے بھولے پن میں اہل مکہ سے ہمدردی جتانے کے لیے خط لکھا جس میں اہل مکہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کی طرف حملہ کی غرض سے کوچ کرنے کا لکھا تھا. ابھی یہ خط انہوں نے روانہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی, چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت ابو مسعود غندی اور حضرت زبیر بن العوام کو گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا کہ فلان جگہ آڑو کے باغ میں ایک مشرک عورت تم کو ملے گی. اس کے پاس مشرقین مکہ کے نام حاتم بن ابی بلتا کا خط ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے وہیں جا لیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ان سے پوچھا گیا تو اس نے خط کی عدم موجودگی کا اظہار کیا. اس پر حضرت علی اور آپ کے ساتھیوں نے اس کے اونٹ کو بٹھا لیا اور اس سے سختی سے دریافت کیا تو اس عورت نے اپنی مینڈیوں سے حاتم بن ابی بلتا کا لکھا ہوا اہل مکہ کے نام خط نکال کر ہمیں دے دیا. پھر حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو لو اور پھر نکال دو, کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے. اب تو یہ جو تحقیق سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ ایک مکھی کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے, جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل جان فرما دیا تھا. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے آئندہ زمانہ میں ظاہر ہونے والے جن واقعات کی خبر دی ہے ان کے چند نمونے پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے والد کی وفات کی خبر جو ملی تو فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرے والد صاحب خدا ان کو غریب کے رحمت کرے اپنی عمر آخری عمر میں بیمار ہوئے تو جس روز ان کی وفات مقدر تھی دوپہر کے وقت مجھ کو الہام ہوا, وہ سمائے و تارق اور ساتھ ہی دل میں ڈالا گیا کہ یہ ان کی وفات کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے یہ معنی ہیں کہ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس حادثہ کی جو آفتاب کے غروب کے بعد پڑے گا. مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس پر جھوٹ بولنا ایک شیطان اور لانتی کا کام ہے کہ ایسا ہی ظہور میں آیا. اسی زمن میں آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر دی گئی کہ میرے والد صاحب آفتاب غروب ہونے کے بعد فوت ہو جائیں گے, تو میں نے بموجب مقتضائے بشریت کہ مجھے اس خبر کے سننے سے درد پہنچا, اور چونکہ ہماری معاش کے اکثر وجوہ انہیں کی زندگی سے وابستہ تھے, اس لیے یہ خیال گزرا کہ ان کی وفات کے بعد کیا ہوگا, اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ شاید تنگی اور تکلیف کے دن ہم پر آئیں گے. اور یہ سارا خیال, حضور فرماتے ہیں کہ بجلی کی چمک کی طرح ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصہ میں دل میں گزر گیا. تب اسی وقت غنودگی ہو کر یہ دوسرا الہام ہوا, الیس اللہ بکافی نبدہ, یعنی کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. اس الہام الہی کے ساتھ دل ایسا قوی ہو گیا کہ جیسے ایک سخت دردناک زخم کسی مرہم سے ایک دم میں اچھا ہو جاتا ہے. میں نے اسی وقت سمجھ لیا, فرماتے ہیں میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا. تب میں نے ایک ہندو کھتری ملاوا مل نام کو, جو ساکن کا ادیان ہے اور ابھی تک زندہ ہے, وہ الہام لکھ کر دیا اور سارا قصہ اس کو سنایا, اور اس کو امرتسر بھیجا کہ حکیم مولوی محمد شریف کلانوری کی معرفت اس کو کسی نگینہ میں کھدوا کر مہر بنوا کر لے آوے. اور میں نے اس ہندو کو اس کام کے لیے اس غرض سے اختیار کیا تا وہ اس عظیم الشان پیشگوئی کا گواہ ہو جائے, اور تا مولوی محمد شریف بھی گواہ ہو جائے. چنانچہ مولوی صاحب کے ذریعہ سے وہ مشتری بصرف مبلغ 5 روپیہ تیار ہو کر میرے پاس پہنچ گئی, جو اب تک میرے پاس موجود ہے, جس کا نشان یہ ہے یہ اس زمانہ میں الہام ہوا تھا جبکہ ہماری معاش اور آرام کا تمام مدار ہمارے والد صاحب کے محض ایک مختصر آمدنی پر منحصر تھا, اور بیرونی لوگوں میں سے ایک شخص بھی مجھے نہیں جانتا تھا, اور میں ایک گمنام انسان تھا جو قادیان جیسے ویران گاؤں میں زاویہ گمنامی میں پڑا ہوا تھا. اور پھر بعد اس کے خدا نے اپنی پیشگوئی کے موافق ایک دنیا کو میری طرف وجود دے دیا, اور ایسی فتوحات سے مالی مدد کی کہ جس کا شکریہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. مجھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ 10 روپیہ ماہوار بھی آئیں گے, اور خدا تعالیٰ جو غریبوں کو خاک میں سے اٹھاتا اور متکبروں کو خاک میں ملاتا ہے, اسی نے ایسی میری دستگیری کی کہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اب تک 3 لاکھ کے قریب روپیہ آ چکا ہے, اور شاید اس سے زیادہ ہو, اور آج اب دیکھیں یہ کروڑوں میں بدل گیا ہے الحمدللہ. اور اس آمدنی کو اس سے خیال کر لینا چاہیے کہ سال ہر سال سے صرف اوسط کے حساب لنگر خانہ کا 1500 روپیہ ماہوار تک خرچ ہو جاتا ہے. اس زمانے میں لنگر خانے کا 1500 بھی آج کے لاکھوں کے برابر ہے. صرف لنگر خانہ کا 1500 روپیہ ماہوار تک خرچ ہو جاتا ہے, یعنی اوسط کے حساب سے, اور دوسری شاخیں مصارف کی یعنی مدرسہ اور کتابوں کی چھپائی اس سے الگ ہے. بس دیکھنا چاہیے کہ یہ پیشگوئی یعنی الیس اللہ بکافی نبدہ کس صفائی اور کس قوت اور شان سے پوری ہوئی. کیا یہ کسی مفتری کا کام ہے یا شیطانی وساوس ہیں؟ ہرگز نہیں, بلکہ یہ اس خدا کا کام ہے جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت اور ادبار و اقبال ہے. یہ انگوٹھی حضرت مسلم موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی, اور آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد یہ انگوٹھی جو بھی خلیفہ ہو اس کو دی جائے, اور یہ خلافت کا ہی ورثہ ہوگا, میرا ذاتی ورثہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث, خلیفۃ المسیح رابع, اور یہاں آپ نے بعد میں دیکھ لیا ہوگا وہی انگوٹھی, یہ انگوٹھی ہے مجھے پہنائی گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہ برکات بھی ہمیشہ جاری رکھے. ایک روایت ہے کہ حضرت شیخ فضل اللہ صاحب چٹھی رسان نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں ڈاک لے کر حضور کی خدمت میں جا رہا تھا، جب ڈپٹی شنکر داس کے مکان کے آگے سے گزرا تو مکان کے آگے چبوترہ پر ڈپٹی مزدور چارپائی پر بیٹھا تھا، مجھے او شیخ پکار کر کہا کہ غلام احمد کو کہہ دو کہ لڑکے جب مسجد میں آتے ہیں تو شور ڈالتے ہیں اور باتوں سے بھی کھڑاک کرتے ہیں، یعنی شور مچاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، انہیں منع کر دے کہ وہ آرام سے گزرا کریں۔ میں نے حضرت صاحب سے ایسا ہی جا کر عرض کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ مکان تو ہمارے قبضہ میں آنے والا ہے، خدا نے ہم کو اس مکان کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر جان الیگزینڈر ڈوئی کی ہلاکت کی خبر، جیسا کہ اس کے بارے میں جماعت کے لٹریچر میں کافی آ گیا ہے، یہ شخص آسٹریلیا سے آ کر امریکہ میں آباد ہو گیا تھا، اس نے ایک شہر سیون بسایا، 1901 میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح کی آمد ثانی کے لیے بطور ایلیا کے مبعوث ہوا ہے، 1902 میں اس نے شائع کیا کہ اگر مسلمان مسیحیت کو قبول نہیں کریں گے تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، پھر اگست 1903 کو اس نے لکھا کہ انسانیت پر سخت بدنما دھبے، نعوذ باللہ، اسلام کو صہیون ہلاک کر دے گا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1903 میں ایک اشتہار دیا جس کا عنوان تھا ڈوئی اور پگٹ کے متعلق پیشگوئیاں، اور اس میں لکھا، امریکہ کے لیے خدا نے مجھے یہ نشان دیا ہے کہ اگر ڈوئی میرے ساتھ مباہلہ کرے اور میرے مقابلہ پر خاص راہتن یا اشارتن آ جائے تو وہ میرے دیکھتے دیکھتے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس دنیا فانی کو چھوڑ دے گا۔ اس کے جواب میں ڈوئی نے کہا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان کیڑوں مکوڑوں کا جواب دوں گا؟ اگر میں اپنا پاؤں ان پر رکھ دوں تو ایک دم میں ان کو اچھل سکتا ہوں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی غیرت کہ آخر وہ خدا کے غضب کا نشانہ بنا۔ اس پر فارج کا حملہ ہوا، اس کے بیوی بچوں نے اس کے کریکٹر کے متعلق گواہیاں دیں جس سے اس کے مرید بدزن ہو گئے، اور 8 مارچ 1907 کو ڈوئی انتہائی حسرت کے ساتھ مر گیا۔ اس کے مرنے پر امریکہ کے متعدد اخبارات نے لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جیت گیا اور ڈوئی ہار گیا۔ پھر کوریا کے متعلق خبر ہے کہ جب 1904 میں روس اور جاپان کے درمیان جنگ چھڑی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت، اور اسی الہام کے مطابق بالآخر جاپان کو فتح حاصل ہوئی اور کوریا میں سے روس کو نکلنا پڑا، اور آج تک وہاں کے حالات بدل گئے ہیں۔ جماعت کے قیام اور ترقی کی خبر، جسے ہمارے ایمانوں کو مزید تقویت ملتی ہے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، براہین احمدیہ میں یہ پیش گوئی ہے، میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اس پیش گوئی پر 50 برس گزر گئے، یہ اس زمانہ کی ہے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پیش گوئی کا ماہ حاصل یہ ہے کہ بباعث سخت مخالفت بیرونی اور اندرونی کے کوئی ظاہری امید نہیں ہوگی کہ یہ سلسلہ قائم ہو سکے، لیکن خدا اپنے چمکدار نشانوں سے دنیا کو اس طرف کھینچ لے گا اور میری تصدیق کے لیے زور آور حملے دکھائے گا۔ چنانچہ انہی حملوں میں سے ایک تعاون ہے جس کی ایک مدت پہلے خبر دی گئی تھی، اور انہی حملوں میں زلزلے ہیں جو دنیا میں آ رہے ہیں، اور نامعلوم اور کیا کیا حملے ہوں گے، اور اس میں کیا شک ہے کہ جیسا کہ اس پیش گوئی میں بیان فرمایا ہے، خدا نے محض اپنی قدرت نمائی سے اس جماعت کو قائم کر دیا ہے، ورنہ باوجود اس قدر قوی مخالفت کے یہ امر محالات میں سے تھا کہ اس قدر جلدی سے کئی لاکھ انسان میرے ساتھ ہو جائیں، اور مخالفوں نے بہتری کوششیں کیں مگر خدا تعالیٰ کے ارادہ کے مقابل پر ایک پیش نہ گئی۔ 1908 میں الہام ہوا. یہ ہے رام صلی اللہ علیہ درج کہ جو کچھ خدا نے مجھے خبر دی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر دنیا اپنی بدعملی سے باز نہیں آئے گی اور برے کاموں سے توبہ نہیں کرے گی تو دنیا پر سخت سخت بلائیں آئیں گی اور ایک بلا ابھی بس نہیں کرے گی کہ دوسری بلا ظاہر ہو جائے گی. آخر انسان نہایت تنگ ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہونے والا ہے, اور بتیرے مصیبتوں کے بیچ میں آ کر دیوانوں کی طرح ہو جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مولا کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب, میں نے تجھے اختیار کیا ہے, پس تو بھی مجھے اختیار کر اور میرے دل کی طرف نظر کر اور میرے قریب آ جا کہ تو بھیدوں کا جاننے والا ہے اور ہر اس چیز سے خوب باخبر ہے جو غیروں سے چھپائی جاتی ہے. اے میرے رب, اگر تو جانتا ہے کہ میرے دشمن سچے اور مخلص ہیں تو مجھے اس طرح ہلاک کر ڈال جیسے سخت جھوٹے ہلاک کیے جاتے ہیں, اور اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے ہوں اور تیری طرف سے بھیجا گیا ہوں تو تو میری مدد کر, تو میری مدد کے لیے کھڑا ہو کہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں. آخر پر میں جماعت انگلستان اور یہاں کے مخلصین کی غیر معمولی خدمات پر ان کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس پیاری جماعت نے خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ کی ہجرت کے دوران بے انتہا خدمت کی توفیق پائی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. جہاں تک میرا علم ہے حضور رحم اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہی گئے ہیں, الحمدللہ. پھر حضور رحم اللہ کی وفات پر جس نظم و ضبط اور جس وفا اور اخلاص اور منجے ہوئے کارکنان کی طرح تمام عہدیداران اور کارکنان نے حالات کو سنبھالا اور اندازے سے کئی گنا زیادہ مہمان آنے پر ان کو خوشی سے ہر سہولت جو اس موقع کی مناسبت سے دی جا سکتی تھی دی, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں, کم حیرت کی چیز نہیں. واقعی حیرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ابتدائی جماعت پر کے کاموں پر. بہرحال جب نیت نیک ہو تو الہی تائیدات بھی شامل حال ہوتی ہیں, اور ہر کارکن نے اس دوران میں الہی تائیدات کے نظارے بھی دیکھے, الحمدللہ. اب کثرت سے لوگوں کے خطوط آ رہے ہیں کہ اس سارے منظم انتظام کا ہماری طرف سے جماعت انگلستان کو اور ایم ٹی اے کو شکریہ ادا کریں. جو لوگ یہاں نہیں آ سکے انہوں نے جس تفصیل سے ایم ٹی اے کے ذریعے اپنے دلوں کی تسکین کے سامان پائے, اس پر دنیا میں بھر کے کروڑوں ایم ٹی اے کے کارکنان کے ممنون احسان ہیں کہ انہوں نے نہ آنے والے مجبوروں کو بھی تشنا نہیں رہنے دیا. میری اطلاع کے مطابق تو مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض کارکنان مسلسل 48 گھنٹے تک ڈیوٹی دیتے رہے اور پھر تھوڑا سا آرام کرتے تھے. یہ سب یقیناً ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں. تمام جماعت کو میں ان تمام کارکنان کے لیے جنہوں نے انتظامی لحاظ سے خدمت کی یا ایم ٹی اے میں خدمات سر انجام دیں دعا کی خصوصی درخواست کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا دے, اور آئندہ بھی اسی وفا اور اخلاص کے ساتھ اسی طرح قربانیاں دیتے ہوئے یہ کام کرتے چلے جائیں. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.